السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم. معزز المكرم برادران الإسلام، دوستان ملت، بغیر کسی تمہیدی گفتگو کے سلسلہ وار موضوع سے متعلق گفتگو مختصر سے وقت کے اندر عرض کرنی ہے. حضور اکرم سرور دو عالم صاحب خواب حسین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ، ان کے معنی کیا اور اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے کیا بات مربوط ہوتی ہے اور کون سی عظمت کھلتی ہے. سبھی جانتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ میں ایک نام فصیح بھی آیا ہے. حدیث مبارکہ میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا افصح العرب. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ میں ایک نام عربی بھی آیا ہے، صاحب مکی مدنی عربی ہاشمی سہامی حجازی قرابی قریشی مبری. ایک تفصیل طلب مضمون ہے کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان نسبتوں کا تذکرہ کیا جائے جس میں آپ کو مکی کیوں کہا گیا، مدنی کیوں کہا گیا، عربی کیوں کہا گیا، حجازی کیوں کہا گیا، سہامی کیوں کہا گیا، قریشی کیوں کہا گیا، مدری کیوں کہا گیا. آج میں صرف اس میں سے ایک آدھ نام کی توضیح اختصار کے ساتھ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، باقی آپ حضرات کو مل جا رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دنیا میں بھیجے گئے اس کے دو مکان، یہ دو مکان کی تعبیر میری اپنی بنائی ہوئی نہیں ہے، اہل عرب کی لغت سے یہ بات ملتی ہے. آپ جب کسی عربی کے پاس جاؤ اور آپ کی عربی صحیح نہ ہو تو چھٹ سے آپ کو وہ کہے گا انت عجمی، آپ عجمی. اس کے معنی پر غور کرنا، عرب کہتے ہی فصاحت اور بلاغت کے کمالات کے رکھنے والے. عربی وہ ذات جو فصاحت و بلاغت کے تمام کمالات اپنے اندر رکھتی ہے. اس اعتبار سے کائنات کے دو مکان بنے، ایک مکان عرب ہے، دوسرے مکان عجم ہے. عجم کہتے ہیں گونگے کو، اور عجم کہتے ہیں کم فہم کو، عجم کہتے ہیں کم لیاقت کو، عجم کہتے ہیں کم سمجھ کو، عجم کہتے ہیں جس کو پڑھنا لکھنا نہ آتا ہو یا سمجھ نہیں رکھتا ہو، پڑھنے کی سمجھ نہ رکھتا ہو، اس کو عجم کہتے ہیں. تو کتنے مکان ہو گئے؟ دو، ایک مکان عرب، ایک مکان عجم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں کیوں بھیجا گیا؟ آپ کو عربی کیوں بنایا گیا جس کی بنا پر آپ عربی کہلائے؟ کیوں بھیجا گیا؟ سرور کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا افصح العرب، میں عربوں میں بھی سب سے زیادہ سمجھ والا ہوں، عربوں میں بھی سب سے زیادہ فصاحت والا ہوں، عربوں میں بھی سب سے زیادہ بلاغت والا ہوں، عربوں میں بھی سب سے زیادہ علم کے کمالات کا حامل و متحمل ہوں. تو ایسی صورت میں اگر ناسمجھوں کے پاس بھیجے جاتے تو کس کی سمجھ میں آتے ہو؟ جو سب سے زیادہ سمجھدار ہو وہ آدمی بہت بات نہیں کرتا، اپنی پوری تخلیق کو یا اپنے پورے مواد کو یا اپنے پورے کلام کو سمیٹ کر چند ایک الفاظ میں دے دیتا ہے. اب اہل فہم پر ہے کہ اس کی بات کو وہ کہاں تک لے جا سکتے ہیں، اس کی بات کو وہ کہاں تک سمجھ سکتے ہیں، اس کی بات کو کہاں تک وہ پی سکتے ہیں اور ہضم کر سکتے ہیں، اہل سمجھ پر ہے. تو کائنات میں دو مکان تھے، اس سے اللہ نے دو باتیں ثابت کرنی تھی. دو مکان تھے، اس سے اللہ نے دو باتیں ثابت کرنی تھی، ایک مکان عرب، دوسرے مکان عجم. حضور سب سے زیادہ فصیح تھے، سب سے زیادہ بلیغ تھے، ابلغ البیان بھی آپ، افصح اللسان بھی آپ، بلکہ فصاحت و بلاغت کے کمالات کے جامع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی. اگر یہ عجموں میں بھیجی جاتی تو نہیں پہچانی جاتی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں بھیجا گیا، اس لیے آپ کا اسم مبارک عربی ہے. آپ عربی کیوں ہیں؟ اس کی ایک ہلکی سی توضیح میں نے کی. سے اور دو باتیں کھلتی ہیں. ایک بات یہ کھلتی ہے کہ آپ نے فرمایا انا افصح العرب, عرب اپنے آپ کو سب سے زیادہ عقل مند سمجھتے ہیں, اللہ نے جو عقل مجھے عطا فرمائی وہ اہل عرب میں بھی نہیں ہے. یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ذہانت جو فطانت, یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ملکہ اور جو عقل اور تبحر علمی اور جو فصاحت کا کمال اور جو بلاغت کا کمال عطا فرمایا گیا تھا, جس پر اہل عرب ناز کرتے تھے, لفظ افصح لا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسا فصیح ہوں کہ میری فصاحت پر عرب بھی انگشت بدن نہ ہو جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افصح اللسان, اسی لیے آپ کا اسم مبارک فصیح اور آپ کا اسم مبارک عربی. عرب میں کیوں بھیجے گئے؟ اس لیے کہ آپ سب سے زیادہ سمجھ والے تھے اور سب سے زیادہ اپنے کلام میں کمال رکھتے تھے. اپنے کلام کے کمال کو سمجھانے کے لیے عربوں کے درمیان بھیجے گئے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تین نام ہو گئے, فصیح عربی دو نام. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں کیوں بھیجا گیا؟ مکی بھی آپ کے اتنے مبارک. پوری کائنات جو ہے نا کس جگہ سے بنی, اس کا وجود کہاں سے ہوا, یہ کس طرح رونما ہوئی, یہ جس زمین پہ ہم اور آپ چل رہے ہیں اور پھر رہے ہیں, اس پہ ٹھہرنے اور قیام کر رہے ہیں, ٹھہرتے اور قیام کرتے ہیں, اپنے مکانات تعمیر کرتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو کوئی اس کی ماں کہلاتی. اب یہ جو زمین کو اللہ نے پیدا کیا تو اس زمین کی ماں کیا ہے اور کہاں؟ پروردگار عالم نے اس کو ام القرا کہا ہے قرآن میں. وہ ام القرا وادی قرا کہلاتی ہے اور بیت اللہ کی سرزمین ہے جہاں پر آج بیت اللہ تعمیر ہے. حضرت قاری طیب صاحب نور اللہ مقدہ نے اپنی کتاب مقامات مقدسہ میں اس کی وضاحت فرمائی. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے زمین کے بنانے کا ارادہ فرمایا, زمین سے پہلے پانی کا بلبلہ تھا اور کچھ نہیں تھا. اس پانی کے بلبلے پر حق تعالیٰ کے اذن اور تجلی سے اور حق تعالیٰ کے حکم سے ایک چٹان نمودار ہوئی. وہ چٹان جس جگہ نمودار ہوئی اس جگہ کو ہم آج بیت اللہ کہتے ہیں, اور وہیں سے پروردگار عالم نے شرق میں غرب میں شمال میں جنوب میں اپنی اپنی حدوں کے ساتھ وسعت عطا فرمائی. اور یہ وسعت مساوی ہے, یعنی آپ مشرق کے آخری کنارے سے بیت اللہ کی سرزمین تک ماپ لو اور مغرب کے آخری کنارے سے بیت اللہ کی سرزمین تک ماپ لو, شمال کے آخری کنارے سے بیت اللہ کی سرزمین تک ماپ لو اور جنوب کے آخری کنارے سے بیت اللہ کی سرزمین تک ماپ لو. آپ کو پتہ چلے گا زمین کی جتنی مسافت شمال میں ہے اتنی جنوب میں, جتنی شرق میں ہے اتنی غرب میں, گویا بیت اللہ پوری کائنات کا مرکز بنایا گیا. اور مرکز میں اگر صاحب ذات نہ مرکز کی مکین نہ اتاری جاتی تو پھر کہاں اتاری جاتی؟ ایک تو وہ معنی ہے کہ جس کو سمجھنے کے لیے, دراصل یہ تمہید ہے سراج منیر کو سمجھنے کے لیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکی کیوں ہیں؟ مکی کے ایک معنی قرآن مجید کی ترجمانی کے اعتبار سے اگر لیا جائے, جیسا کہ قرآن میں آیا ہے للذی ببکہ مبارکہ, مکہ کو قرآن میں بکہ سے تعبیر کیا ہے, اور بکہ کے معنی آتے ہیں گردنیں جھکا دی جائیں جس جگہ, گردنیں جھکا دی جائیں جس جگہ, اس جگہ کو بکہ کہتے ہیں. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی اس لیے کہا گیا کہ جو ان کے یہاں آ کر گردن ادب کے ساتھ جھکائے گا تو عزت دے دی جائے گی, اور اگر یہاں پر عزت کے ساتھ اپنا سر تسلیم خم نہیں کرے گا باعتبار نتیجہ ذلت و رسوائی اس کا مقدر کر دی جائے گا. مثلا عبداللہ عرف عام میں ابو بکر رضی اللہ عنہ عزت کے ساتھ آئے, اللہ نے صدیق اکبر بنا دیا. عمر فاروق آئے, اللہ نے فاروق اعظم بنا دیے. عثمان آئے, ذی النورین بنایا, صاحب ذی الحیاء والوقار بنا دیے. علی آئے, علی المرتضیٰ بنا دیا. اور اگر اصحاب صفہ آئے, حق تعالیٰ نے دنیا میں عزتیں عطا فرما دی. کیوں آئے اور کیسے آئے؟ یہ اللہ کے نبی کے پاس خود چل کے آئے, عزت کے ساتھ آئے, اللہ نے عزتیں عطا فرما دی. ابو جہل آیا, عثمہ آیا, شیبہ آیا, ولید ابن مغیرہ آئے, لیکن یہ عزت کے ساتھ نہیں آئے اور اپنے سر کو تسلیم نہیں, اپنے سر تسلیم خم نہیں کیا, تو اس اعتبار سے حق تعالیٰ نے اس کائنات میں ان کو ذلیل و رسوا کر دیا. چونکہ آپ کا دین ایک ایسا جامع دین تھا جو اس دین کو عزت کے ساتھ قبول کرے گا, حق تعالیٰ اس کو عزت عطا فرما دیں گے, اور جو اس دین کو عزت کے ساتھ قبول نہیں کرے گا بالآخر لا محالہ بحالت مجبوری سب جھکانا پڑے گا. اگر کوئی عزت سے آئے گا تو اس کو عزت مل جائے گی, اور اگر عزت سے نہیں آئے گا تو ذلت و رسوائی اس کا مقدر بھی ہوگی, اور اگر زبردستی لایا جائے تو پھر ایسی صورت میں وہ پیچھے رہ جائے گا ان لوگوں سے جو صاحب عزت بن گئے. ذلت و رسوائی مقدر کرنا ہو تو کر, اور اگر عزت کی سربلندی چاہتے ہو تو عزت کے ساتھ سرور کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو قبول کر لو. یہ سیدھا راستہ ہے, اس سے سیدھا راستہ اور کوئی نہیں, اس سے آسان راستہ اور کوئی نہیں. تو مکے میں کیوں بھیجے گئے؟ اس لیے کہ اس کا نام بکا ہے, اور بکا کے معنی ہے جو عزت کے ساتھ آئے گا اس کو عزت کے ساتھ سربلندی دے دی جائے گی, ورنہ یہاں گردنیں مروڑ دی جائیں گی. بکا کے معنی گردنیں مروڑ دی جائیں جس جگہ. بکا میں اس لیے بھیجے گئے, یہاں شرک کی گردن مروڑنا تھا, یہاں کفر کی گردن مروڑنا تھا, یہاں نفاق کی گردن مروڑنا تھا, یہاں ارتداد کی گردن مروڑنا تھا, یہاں بدعات اور خرافات اور رسوم و رواج کی گردنوں کو مروڑنا تھا, یہاں دور جاہلیت کی رسوم و رواج کو مروڑنا تھا. اسی لیے سرور کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی بنا کر مکہ مکرمہ میں پروردگار عالم نے پیدا کرنا. یہاں میں نے ایک بات کہی, مکہ کی سرزمین سے شمال میں, جنوب میں, شرق میں, غرب میں زمین کی مسافت برابر ہے, درمیانی حصے کا نام مکہ ہے. اور حضور وہاں کیوں بھیجے گئے؟ حضور وہاں کیوں بھیجے گئے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شخصیتاً اصالتاً آپ کی ذات بابرکت کو نور سے تعبیر کیا, جیسا کہ خود حدیث مبارکہ میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو سب سے پہلے حق تعالیٰ نے پیدا فرمایا. میرے دوست, نور کی خاصیت یہ ہیں کہ نور میں ایک قسم کی شدت ہوتی ہے, اور نور کے اندر ایک قسم کی کڑک ہوتی ہے, اور نور کے اندر جلانے والا مادہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر ہم اور آپ یہ لائٹ دیکھتے ہیں, اس کے نیچے سے برف جاتی ہے, برف میں شدت ہوتی ہے, اگرچہ کہ یہ نور ہے لیکن کوئی اس کے اندر ہاتھ ڈال کر اس کے باہر کو پکڑ نہیں سکتا, اگر پکڑے گا وہیں ختم. یہ ایک مثال آگ ہے, ایک نور کہلاتی ہے. آگ کا مادہ کیا ہے؟ اگر آپ اس میں ہاتھ ڈالو گے تو اس کا خاصہ کیا ہے؟ وہ جلا دے گی. چلیے ٹھیک ہے, اور آگے چلیں. یہ تو دنیا کی مثالیں ہیں جس کو حسی مثال کہتے ہیں, عقلی مثال کہتے ہیں. ایک علمی مثال بھی دیتا ہوں. آج تک چاند میں کوئی گیا اور اپنے اصلی کپڑوں میں گیا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ چاند میں جب جانا ہوتا ہے تو فائر پروف لباس پہن کے کیوں جاتے ہیں؟ فائر پروف لباس نہ ہو تو چاند میں نہیں جایا جا سکتا. جنہوں نے چاند میں جانے کا دعویٰ کیا وہ لوگ اپنے لیے ایک الگ سے لباس بناتے ہیں, اس لباس کو زیب وطن کرتے ہیں, پھر جا کر چاند میں جانا ہوتا ہے. تو وہ جب جاتے ہیں تو اس وقت میں, جس وقت ہندوستان کی ایک لڑکی بھی گئی تھی چاند میں, اور جب وہ واپس آئی تھی, آپ کو اندازہ ہوگا اگر آپ نے نیوز دیکھی ہوگی, تو جس پلین کے ذریعے سے وہ واپس اترے تھے, جس جگہ اترے تھے, ایک گھنٹے تک اس کا دروازہ نہیں کھولا گیا تھا. ایک گھنٹے تک اس کو صرف باہر سے پانی مارتے رہے. کیوں مارتے رہے؟ سوال یہ ہے کہ کیوں مارتے رہے؟ کیونکہ وہ جس جگہ سے آیا ہے وہاں کی شعائیں اس درجے اثر انداز ہیں اس پر کہ اگر اس کو کھول دیا جائے تو اس میں جتنے اپرادھ ہیں سب باہر نکلتے ہوئے وہیں پر جل جائیں گے. یہ ایک مثال میں دے رہا ہوں. چاند میں جانا بغیر لباس کے ناممکن ہے, فائر پروف لباس پہننا ضروری ہے. تو چاند ایک نور ہے, پھر اس کے اندر بغیر کسی لباس, فائر پروف لباس کے آدمی کیوں نہیں جا سکتا؟ وہ جلا دے گا. سورج کی تمازت کو ہم اور آپ محسوس کرتے ہیں یہاں پر, حالانکہ وہ ہم سے کروڑ ہاں کروڑ میل دور ہے, ہزار ہاں ہزار میل دور ہے, لیکن اس کے باوجود اس کی شدت, اس کی حرارت اتنی زیادہ ہے کہ اس کی شدت کو اور اس کی تمازت کو ہم برداشت نہیں کر سکتے, اس کی حدت کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. تو اس سورج ایک مخلوق ہے نور میں, اور ادنا مخلوق ہے. اس مخلوق نور کا یہ عالم ہے, تو پھر میرے دوستو سرور کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور ہے, جو پوری کائنات سے پہلے بنایا گیا خالص نور ہے, اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے, تو پھر اس نور کی تمازت, اس کی حدت اور اس کی شدت کا عالم کیا ہوگا؟ نہ اس کی حدت سے ہم اور آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں, نہ اس کی شدت سے ہم اور آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور نہ اس کی نورانیت سے ہم اور آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس لیے کہ سورج کو اگر آپ دیکھیں گے اس سے فائدہ اٹھانا میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے. اگر اختیار میں ہوتا میرا جی چاہتا میں رات کو سورج بلا لیتا، آپ کا جی چاہتا آپ شام کو سورج بلا لیتے، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. فائدہ اس سے اٹھاتے ضرور ہیں لیکن فائدہ اختیاری نہیں ہے، غیر اختیاری ہے. چاند سے فائدہ غیر اختیاری ہے، اختیاری نہیں ہے. آگ سے فائدہ یہ اختیاری ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں اس کی جو شدت اور حدت ہے وہ کم. اب یہاں سے اس بات کو سمجھیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ابن مبارک نور ہے. نور اپنی اصلی حالت میں اپنی جگہ مسلم اور محقق ہے، مگر اس دنیا کے اندر بھیجا گیا بحیثیت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس دنیا کے اندر اس نور سے فائدہ اٹھانے کی اور کوئی شکل نہیں تھی بجز اس شکل کے کہ پروردگار عالم خول چڑھا دیتے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر جسم محمدی کا. وہ جب جسم محمدی کا خول چڑھا نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کو سراج منیر کہتے ہیں. اب اس سراج منیر کا خاصہ کیا ہے؟ سراج منیر کہتے ہیں ایک روشن چراغ کو، ایک جلتا ہوا چراغ، ایک ایسا چراغ جس میں وحدانیت کی شمع روشن ہو، ایک ایسا چراغ جس کے اندر رسالت کی شمع جل بدر ہو، ایک ایسا چراغ جس کے اندر اللہ کی وحدانیت کا نور جل بدر ہو، ایک ایسا چراغ جس میں اللہ کے احکامات کی کرنیں پھوٹتی ہوں، ایک ایسا چراغ جس کے اندر سے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور انوارات کی کرنیں نکلتی ہوں، اس چراغ کا نام سراج منیر ہے. اور وہ سراج منیر جسد محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعبیر ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیر اس لیے کہا گیا تاکہ میں اور آپ فائدہ اٹھائیں. میں اور آپ نور سے رات فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اور نورانی اشیاء سے بالخصوص ان اشیاء سے جو اللہ نے خصوصیت کے ساتھ بنائی ہوں ان سے رات فائدہ اٹھانا یہ میرے اور آپ کے اختیار سے باہر کی بات. تو رب تعالیٰ نے نور محمدی سے فائدہ اٹھانے کی شکل ہمارے واسطے ہم پر رحم کھا کر، ہم پر مہربانی کر کر، ہم پر اپنی جود و سقا کا مظاہرہ کر کر، ہم پر اپنی کرم اور عنایت کا مظاہرہ کر کر پروردگار عالم نے جسم محمدی کو اس دنیا میں بھیجا. جسم محمدی وہ چراغ ہے جس کے اندر اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ کی رسالت اور اللہ عز و جل کے احکامات کی کرنیں اور رسالت کے طریقوں کی شمع جل بگر. لیکن ایک خاص بات اور ہے، میں نے مکی میں بھی وہ بات عرض کی تھی، اب سراج منیر میں بھی وہ بات مربوط رکھی. جلتا ہوا چراغ کبھی جھکایا نہیں جاتا، جلتے ہوئے چراغ کو کبھی جھکایا نہیں جاتا. ایک ادنا مثال دیتا ہوں، موم بتی ہم اور آپ جلائیں اور اس کو جب جھکائیں تو اس کی جو موم ہوتی ہے وہ پگھلنے لگتی ہے اور انسان کا ہاتھ جلنے لگتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس کی شدت اور حدت کم ہے تو نقصان بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کی شدت اور تپش کو انسان محسوس تو کر سکتا ہے. یہ ایک ادنا درجے کا نقصان. اگر چراغ کو جھکائیں گے تیل باہر آ جائے تو پھر آگ باہر بھی لگ سکتی ہے، پھر آپ کے جسم کو بھی لگ سکتی ہے. تو جلتا ہوا چراغ جھکایا نہیں جاتا، چراغ کی خصوصیت یہ ہوتی ہے، جلتے ہوئے چراغ کو سیدھا رکھو. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے قلب میں ایمان کی چراغ کو جلاؤ تو نور محمدی کے چراغ سے اپنے چراغ کو جلا لو. وہ جلتا ہوا چراغ ہے اور ہمارے قلوب بجھے ہوئے چراغ ہیں، ان بجھے ہوئے چراغوں کو مصطفیٰ کے چراغ سے روشن کر لو. یہ فائدہ ہوگا تمہارے لیے کہ یہ ایمان کہلائے گا، اور یہی ایمان تمہارے لیے نجات کا سبب اور ذریعہ بن جائے گا. اگر بچنا ہے آخرت کے عذاب سے، اللہ کے قہر و جلال سے، اللہ کے عذابات سے، جہنم کے خوفناک مناظر اور احوال سے، تو ایک ہی صورت ہے کہ اپنی بجھی ہوئی چراغوں کو جلا لو. یہ بجھی ہوئی چراغیں کیا ہیں؟ ہمارے اور آپ کے قلوب ہیں، اور اس میں جو روشنی آنی ہے وہ کون سی روشنی ہے جو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا سکتی ہے؟ وہ روشنی ایمان کی روشنی ہے، وہ روشنی لیے ہوئے چراغ محمدی جل رہا ہے جس کو قرآن میں سراج منیر سے تعبیر کیا ہے. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے قہر و جلال اور عذابات سے بچنا ہے تو ایک ہی صورت ہے کہ جلتی ہوئی چراغ سراج منیر سے اپنے قلب کی بجھی ہوئی چراغ کو روشن کر لو. اس کے اندر وہ لا الہ الا اللہ والے جذبات بیدار ہو جائیں جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لے کر اس کائنات میں تشریف لائے تھے. اگر سمجھ میں آیا تو یہ سراج منیر، نہیں سمجھ میں آیا تو پھر میرا کوئی قصور نہیں. سراج منیر آپ کو کیوں کہا گیا؟ کتنے نام ہو گئے؟ ایک نام مکی، ایک نام عربی، ایک نام فصیح، اور ایک نام نور. میں نے بالکل یاد رکھیں میں نے صرف عنوانات گنائے ہیں, اس کی کوئی توضیح نہیں کی ہے, اس میں کوئی تشریح نہیں کی ہے, کوئی وضاحت نہیں کی ہے. وضاحتیں اگر کرنے لگ جاؤں تو ایک دفتر چاہیے ہوتا ہے, لیکن اس موقع پر مجھے حکم ہے کہ میں 15-20 منٹ گفتگو کروں, اور 15-20 منٹ میں 2-4 نام, چونکہ اپنا سلسلہ چل رہا ہے تو سلسلے کے مطابق اپنے ان ناموں کو میں کچھ آپ حضرات کی خدمت میں رکھ سکوں, تو اس لیے میں نے 2-4 نام عرض کیے. حضور کا ایک نام نور ہے, یاد رکھو نور سے فائدہ اختیاری نہیں, غیر اختیاری. حق تعالیٰ نے یہ چاہا کہ اس کائنات کو میں نے بنایا ہے, اگر میں اس پر رحم نہیں کروں گا تو کون کرے گا, اگر میں اس کے ساتھ مہربانی نہیں کروں گا تو کون کرے گا. اب اس دنیا کے اندر جتنے انسانوں کو اللہ نے بنایا, ان انسانوں کو عذاب سے بچانے کا راستہ دینا تھا, اور راستہ کہاں ہے؟ نور محمدی میں پوشیدہ. نور محمدی کس چیز سے روشن ہے؟ لا الہ الا اللہ سے روشن ہے. اب اس نور محمدی میں جس میں لا الہ الا اللہ کی حرارت ہے, اس کو اس کائنات میں کیسے بھیجنا تھا؟ اگر راست نور محمدی اتار دیا جاتا, کائنات کا کوئی انسان فائدہ نہیں اٹھا سکتا, کیونکہ میں نے مثال دے کے عرض کیا کہ نور سے پھر راست فائدہ اٹھانا ہمارے اختیار میں نہیں ہے. تو فائدہ اٹھانے کے لیے شکل کیا ہے؟ خول چڑھایا گیا نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر, وہ خول جسم محمدی ہے, اور اس جسم محمدی کو تعبیر کیا گیا نور محمدی سے. اگر آپ اس کی توضیح دیکھنا چاہتے ہیں تو تفسیر دیکھیے اس آیت مبارکہ کی. اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشکات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. یہ ہدایت کا نور ہے, اللہ جسے چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ جلتا ہوا چراغ کسی اور کے آگے نہیں جھکتا, ہمارے اور آپ کے قلوب کو جھکانا پڑے گا مصطفیٰ کے رخ انور کی طرف, اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سنن مبارکہ کی طرف. جب ہمارے قلوب جھکیں گے تو پھر یہ چراغ جلے گا, لا الہ الا اللہ بن کے اٹھے گا, اور اس میں جو تیل ہوگا, اس میں جو قوت ہوگی, وہ طریق مصطفی کہلاتی ہے, اس کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. جب اس تیل کے ذریعے سے لا الہ الا اللہ کی روشنی روشن ہوتے رہے, تو پھر یاد رکھو یہی طریقہ ہے, یہی ایک تیل ہے جو خالص ہے. کسی اور طریقے کی طرف نظر اٹھاؤ گے تو پھر اس کے بعد تمہاری اپنی گاڑی بھی خراب ہو سکتی ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں بات سمجھ میں آنے کے لیے. ہماری گاڑی ہے, ہم نے نئی نویلی خریدی ہے, شو روم سے ہم نے اس کو اٹھایا ہے, اس کے اندر آپ نے پٹرول ڈلایا, پٹرول پمپ پر خالص پٹرول ہوگا تو انجن محفوظ رہے گا, اگر اس میں آمیزش والا پٹرول ملا دیا جائے جس میں تیل کی آمیزش ہو, جس میں تھنر کی آمیزش ہو, تو پھر آپ کا انجن چند ہی دنوں کے اندر رخصت ہو جائے گا. وہ کہے گا کہ نہیں, تم نے تیل خالص نہیں ڈالا, یہ قابل قبول نہیں ہے, اب میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا. میرے دوستو اس مثال کے ذریعے سے سمجھو, اگر طریق محمدی کا دامن چھوٹا ہمارے ہاتھ سے, پروردگار عالم کا فرمان یہ ہے کہ پھر تمہاری کوئی بھی ادا ہمارے یہاں قابل قبول نہیں ہے. تو اگر اس روشنی, اس چراغ کو, ہمارے قلوب کے چراغ کو, لا الہ الا اللہ کی روشنی ہمیشہ اس میں جلتی رہے, آپ یہ چاہتے ہیں اس ہمیشگی کے لیے, اس دوام کے لیے طریق مصطفی کا تیل ضروری ہے. اگر طریق مصطفی سے ہٹ کر کسی اور طریقے کو تم لاؤ گے, وہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں. اسی لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین مبارکہ میں ارشاد فرمایا, من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جو میری سنتوں سے محبت کرتا ہے, یہ علامت ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. جو مجھ سے محبت کرتا ہے, کان معی فی الجنہ, وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اور اگر نبی کے طریقے کے سوا کسی اور طریقے کو لائے گا, اللہ کہتا ہے میرے یہاں قابل قبول نہیں ہے. قرآن مجید میں حق تعالیٰ نے فرما دیا, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اپنے پالنہار سے, تم اپنے پروردگار سے, اپنے پیدا کرنے والے سے, اپنی ضروریات کے پورا کرنے والے سے محبت کرتے ہو, تو تم اپنے دعویٰ محبت کی ثبوت پیش کرو اور تصدیق لاؤ. تصدیق کیا ہے؟ اتباع محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اتباع محمدی نہ ہوگا تمہارے اس, اگر اتباع محمدی نہ ہوگا, حق تعالی جل شانہ فرماتے ہیں تمہارا یہ عمل ہمارے یہاں قابل قبول نہیں. اور اگر تم اتباع محمدی لاؤ گے, اللہ کیا کہتا ہے؟ یغفر لکم ذنوبکم, اب تم سے جو خطائیں ہوں گی ہم ہیں معاف کرنے کے لیے. جو لغزش ہو جائے, جو بھول چوک ہو جائے, اللہ سے بڑا غفور و رحیم کوئی نہیں. حق تعالیٰ نے اس کی بات کو قرآن مجید میں واضح فرمایا. تو کتنے نام ہو گئے, ایک وصف نور کا تذکرہ ہوا, اجمالاً صرف عنوانا عرض کیا ہے, توضیح نہیں کی, تشریح نہیں کی, لیکن اتنا ضرور کہا ہے کہ اس سے فائدہ اختیاری نہیں تھا. پروردگار عالم نے فائدہ پہنچانے کے لیے سراج منیر کے قول میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات میں مبعوث فرمایا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چراغ کے پاس جو چراغ جائے گا اور جھکائے گا اپنے آپ کو اور ان کی اتباع اور اطاعت کے ساتھ اٹھے گا, تو پھر وہ جلے گا اور روشن ہو جائے گا, جیسے صدیق اکبر روشن ہوئے, جیسے فاروق اعظم روشن ہوئے, جیسے عثمان غنی روشن ہوئے, جیسے علی مرتضیٰ روشن ہوئے, جیسے ابو ہریرہ روشن ہوئے, جیسے عبداللہ رضی اللہ عنہ روشن ہوئے, صحابہ کی نفوس قدسیہ مستنیر ہوئی, منور ہوئی اس کائنات کے اندر, اور ان کے آگے جنہوں نے اپنے آپ کو جھکایا اور فائدہ اٹھایا, تو وہ شراب بھی جلتے رہیں اور کائنات میں جتنے شراب جلتے جائیں گے لیکن طریقۂ مصطفی کی حامل ہوں گی تو پروردگار عالم کے یہاں قابل قبول ہوں گی. تو یاد رکھیں, نور سے فائدہ اختیاری نہیں تھا تو پروردگار عالم نے خود محمدی میں سراج منیر کو ظاہر فرمایا, اور جو یہاں جائے گا اور اپنے آپ کو جھکائے گا اور اس کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ بطریق محمد الرسول اللہ اپنائے گا, تو انشاءاللہ ہمارے اور آپ کے قلوب بھی نور ایمان سے جگمگانے لگیں گے. اللہ ہم سب کو صحیح اور کامل ایمان نصیب فرمائے. چونکہ یہاں قریب ہی میں ایک اور پروگرام سیرت النبی کے عنوان سے غالباً منعقد ہوا ہے, جس میں حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب اور حضرت شاہ مفتی نوال الرحمن صاحب احمد فیوزوں کے تشریف لا رہے ہیں. ہم سب کو استفادہ کرنا ہے, جو حضرات فارغ ہوں وہ وہاں جا سکیں, اس لیے ہم نے آج اپنی مجلس کو مختصر کیا ہے. اس مختصر سے گفتگو کے بعد حضرت کی بشاشت طبعی کے مطابق جو بات ہوگی یا ذکر ہوگا, اس کے بعد جو حضرات فارغ ہوں وہ کوشش کریں کہ اجالے شام میں شریک ہوں, وہاں کچھ علمی استفادہ ہو جائے.
لا إله إلا الله, 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 لا إله إلا الله 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 لا
میرے اللہ اپنا राजभूषण निकाला الله 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 وحسن الخلق والرضا النظر إلى وجهه فعرشه إلى لقائك. اللهم نسألك اللطف والعافية والبركة الدائمة الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك عزم الدارين وحسن الخاتمة. اللهم حبيب لهم الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والشرك والعصيان على الغافلين. اللهم إنا نسألك اللطف والعافية. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ من النار. يا عزيز يا غفار يا كريم يا رب العالمين. يا عمر عزيز من لبيك كل حاجة أعيد لك لغة القرآن وذكرك وعبادتك. اللهم إله البشرية دافئ في متقيا وغفر يا سيد المن يا مالك
Thank you.